तेज करना चाहिए यमन के मामले पे, ईरान के साथ भी, और कहीं पे ये तासुर ना मिले कि पाकिस्तान एक फ्रीक है या उसने पहले से कोई फैसला कर रखा है।
देखिए, हम जा तो उसी डायरेक्शन में रहे हैं। वजीर आजम साहब ने जो तुर्की का दौरा किया था, इसके बाद जो तुर्की के प्रेसिडेंट साहब का जो है ईरान का दौरा हुआ, फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आए हुए हैं, इन तीनों जगहों पर जितने भी ज्ञान तब तक आए, उनमें बड़ा वाजा मैसेज ये है कि वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात से इस मसले का हल निकाला जाए और हम फरीक बनने के बजाय इसमें एक मेडिएटर का रोल अदा करें। ये बड़ी वाजे मैसेज है तीनों का अब तक। और उसमें ये बात हो सकती है कि वज़ीर आज़म की अपनी ख्वाहिश खुद भी हो सकती है, उनके ताल्लुकात सऊदीया के साथ जो रहे हैं उससे वो कुछ और भी सोच सकते हैं, लेकिन जो हुकूमत का, जो पॉलिटिकल पार्टीज का, जो मासेस का जनरल कंसेंसस है वो यही है कि हमने दूसरे की जंग में कूदना नहीं है। और उन्होंने ऑलरेडी ये कहा है कि जी हमने बहुत प्रोएक्टिव और मुख्तलिफ वजूहत पे, चाहे वो जज्बाती इनिशिएटिव हो या फिर वो रिलीजियस हो, मजहबी लगा हो, हमें झोंका गया है, लेकिन अब हम इसमें नहीं पड़े।
आप हमें थोड़ा यमन की सूरतहाल में बताएं, हमें थोड़ा ये बताएं कि यमन, उसके अंदर जो रियासत बहरहाल कायम है या मौजूद है, वो पाकिस्तान से क्या तवक्कु रखती है? खास तौर पे हम ये देख रहे हैं कि हमने वो तस्वीर देखी है कि यमन की फौज के सरबराह ने पाकिस्तानी फौज के सरबराह के साथ मुलाकात की है। यमन की स्टेट क्या एक्सपेक्ट करती है पाकिस्तान से? क्या उसका मौकफ तकरीबन वही है जो सऊदी अरेबिया चाहता है पाकिस्तान से?
देखिए, यमन की जो मौजूदा हुकूमत है प्रेसिडेंट मंसूर हादी साहब की, वो तो सऊदी अरब से हेल्प ले रहे हैं ताकि ये जो बागी हैं, जो मलेशियन हैं, ये हुतीज हैं, जो वहाँ खाना जंगी उन्होंने की हुई है, उनको कंटेन कर सके। और सऊदी अरब के अपने इंटरेस्ट भी उनको कंटेन करने के लिए, कि उनको खतर है कि वो उनकी पाइपलाइन को भी चोक कर सकते हैं, वो वहाँ से स्पिल ओवर होके सऊदी अरब भी जा सकते हैं। और उनका ये कहना है कि ये सरका वराना जंग भी हो सकती, जो मुझे उसके उम्मीद है बहुत कम है, क्योंकि ये ज्यादातर ट्राइबल जंग है, विद इन ट्राइब्स में है और इकतदार की जंग है। और यमन का भी यही कहना है कि इसमें जो एक लेजिटिमेट हुकूमत है उसको हुकूमत करने का मौका दिया जाए, क्योंकि अगर हुकूमत कमजोर होगी तो जैसे अभी आपने अपने प्रीएम्बल में किया, वहाँ ऑलरेडी सुना है कि किसी जेल से उस कैदियों को छुड़ा के लेके जाने में अलकायदा कामयाब हुई है। तो ये सब चीजें स्टेट को कमजोर करेंगी और अलकायदा की फिर कोई लिमिट नहीं होती। अगर वो किसी एक मुल्क में, किसी एक शहर में मजबूत होती है तो फिर उनका सफर रवा दवा किसी भी तरफ जा सकता है, तो ये किसी के इंटरेस्ट में भी नहीं। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त कलेक्टिव विजडम का यही तकाजा है कि हम बड़े भाई का रोल प्ले करें, और हम सऊदी अरब को यही यकीन दिला चुके हैं कि अगर सऊदी अरब की सालमियत को कोई खतरा होगा या कोई उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कोई खतरा होगा तो हमारी जाने हाजिर है, या उन दो मस्जिदों को जिनके हम सब मुसलमान जो है वो एक बहुत ही जज्बाती लगाव है,
उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये पाकिस्तान का नुकता नजर आ गया है, लेकिन हमें देखेंगे कि पार्लियामेंट अल्टीमेटली क्या डिसीजन लेती है। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेगा, सुल्तान अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, आप हमें ये बताइएगा, स्पेशली अगर आप फोकस करें जवाद जरीफ, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, उनका पाकिस्तान का दौरा, ईरान क्या प्लीड करना चाहेगा अपने आज के इस टूर में जब उनकी पाकिस्तानी क्यादत के साथ मुलाकातें होंगी? यकीन उन्होंने पाकिस्तान की जो रबते हैं सऊदी अरेबिया के साथ हालिया उनको भी फॉलो किया है, पाकिस्तान के अंदर जो डिबेट हो रही है उसको भी उन्होंने फॉलो किया है। ईरान क्या चाहेगा, क्योंकि ईरान बहरहाल एक्टिव प्लेयर नहीं है, जाहिरी तौर पे वहाँ पे वो यमन के अंदर मौजूद नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उसकी इमदाद तो जरूर गई है। ये पहले इसको बताइएगा, फिर मैं आपको जो गुज़श्ता रोज़ की रिपोर्ट थी ईरान की वजारत खारजा के ही हवाले से, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान न्यूक्लियर तआवुन के रेफरेंस में कहा है कि उनके जो रिलेशनशिप हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो क्या ये चीज़ भी आज टेबल पर आ सकती है?
देखिए, पहली बात तो ये कि जो ये दिया जा रहा था कि यमन में जो जंग है वो सऊदी अरेबिया और ईरान की प्रॉक्सी जंग है, तो वो तासुर जो है वो ईरान खत्म करना चाहता है, क्योंकि मैं जाती अंदाजा ये है कि ये तासुर गलत था। और ईरान ने पहले भी खुद को पेश किया था कि वो सालिसी का किरदार अदा कर सकता है, और इसमें पाकिस्तान और तुर्की की जो है وزیر اعظم کی اور صدر کی ملاقاتیں ہوئیں اور پھر ترکی کے صدر جو ہیں وہ تشریف لے گئے صدر روحانی سے ملاقات کی. تو ان سب کے بارے میں جو ہے تاثر یہی بنتا ہے کہ ایران جو ہے وہ پیش پیش ہے کہ ایک مثبت کردار ادا کرے ثالثی کا. اب ظریف صاحب جو تشریف یہاں لائے ہیں اور دو دن کے ان کا دورہ ہے, آج تو سرتاج عزیز صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی, کل وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کرنا چاہیں گے, اور کافی بڑا وفد لے کر آئے ہیں 27 ممبرس کا, جس میں کہ ظاہر ہے ایران کا جو رول ہو سکتا ہے لیکن یمن کے جو حالات ہیں ان کے اوپر اس کی بڑی گہری نظر ہے, اور اس کی کوشش ہے کہ جو اس کے اوپر داغ دھبے لگے ہیں اپنے آپ کے ایکسپینشنزم کے ڈیزائنز کے, ان کو وہ دھوئے اور پاکستان کے ساتھ مل کر کے, اور ترکی بھی اس میں شامل ہے تو فبیہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جو آپ کا دوسرا سوال ہے, دوسرا حصہ ہے آپ کے سوال کا کہ نیوکلیئر کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے بات ہو, لیکن شاید وہ بات کھل کر کے سامنے نہ آئے, کیونکہ یہ جو گفتگو ہوتی ہے یہ اس کا نیچر تھوڑا سا کلاسیفائیڈ ہوتا ہے اور عام طور پہ اس کا عام تذکرہ نہیں کیا جاتا جب تک کہ کوئی مثبت بات یا کوئی حتمی بات سامنے.
آپ نے درست فرمایا. یہ بتائیے گا حالی صاحب, اگر ہم یہ دیکھیں, کچھ جرنلسٹ نے یہ کہا اور بڑا ایک سوال تھا, میں وہ آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں, انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا, انہوں نے یہ کہا کہ سعودی عربیہ اس کا اپنا ڈیفنس بجٹ غیر معمولی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان, تو دوسری طرف جو ہوتی قبائل ہیں ان کا حجم جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے, تو سعودی عربیہ کو ایک الائنس بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے, اور پاکستان کو وہ یا دیگر ممالک کو کیوں انگیج کرنا چاہتا ہے, آپ کو کیا بات اس میں سمجھ آتی ہے؟
پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں سعودی عرب کے جو ہے دفاعی طور کے اوپر بہت مضبوط ہے, اور میں وہاں ملٹری اتاشے رہ چکا ہوں اور وہ بھی گلف وار میں 1991 میں بڑے قریب سے دیکھا ہے. ان کا بجٹ جو ہے دفاعی بہت ہی وسیع ہے, اور اس وقت بھی دنیا کے آئی تھنک نمبر ون وہ ڈیفینس بائرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کی ایئر فورس جو ہے وہ بہت مضبوط ہے, گراؤنڈ فورسز کے بارے میں اتنا نہیں کہا جا سکتا. تو اس لیے اس نے ایک الائنس دو وجہ سے بنانا جو ہے وہ مناسب سمجھا. ایک تو یہ کہ وہ چاہتا ہے یہ تھا کہ عرب لیگ کو جو ہے وہ اس میں شامل کرے, اور اس کو سعودی عرب کی طرف سے ایگریشن نہ سمجھا جائے بلکہ ایک جوائنٹ جو ہے وہ ایکشن سمجھا جائے عرب لیگ کی جانب سے. پاکستان کی جانب وہ اس لیے آیا کہ ایک تو یہ کہ پاکستان سے وہ امید رکھتا ہے, کیونکہ پاکستان نے جب صدام حسین نے کویت پہ قبضہ کیا تھا اور سعودی عرب کو خدشہ تھا کہ اس کی فوجیں اب رخ سعودی عرب کا کریں گی, تو پاکستان اس کی مدد کو پہنچا تھا. اور دوسرے یہ کہ پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں, جب بھی پاکستان کی ضرورت پڑی سعودی عرب ہماری مدد کو آیا ہے. تیسری جو وجہ یہ ہے, شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جو گراؤنڈ ٹروپس کے لیے اور جو بوٹس آن گراؤنڈ جن کو ہم کہتے ہیں, اس کے لیے وہ پاکستان کی مدد چاہتا ہے کہ اپنے فوجی جو ہے وہ سرحد پار نہ بھیجے, ہمارے یہ بھیجے, جس کے لیے ہمارے جو ہے پارلیمنٹ میں جو اب تک بھی بحث ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم سعودی عرب کی دفاع کے لیے تو اپنے آپ کو حاضر کر سکتے ہیں لیکن کسی دوسرے ملک میں ہم نہیں جا سکتے. اور بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم خود اصولی طور پہ اس کے خلاف ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1971 میں جب بھارت نے مشرقی پاکستان کے اوپر حملہ کیا, ہم اس کے خلاف تھے. ٹھیک ہے, جنگ ہم نے ہار دی لیکن ہم اپنے اصول پہ قائم ہیں. اور جب سوویت یونین نے حملہ کیا تھا افغانستان کے اوپر, تو ہم انٹرنیشنل کوالیشن کے تحت وہاں گئے تھے. تو اس وجہ سے ان اصولوں کے بنا کے اوپر پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کی درخواست کے اوپر جو ہے غور ضرور کر رہا ہے, لیکن یک طرفہ طور کے اوپر فوجیں بھیجنے کا جو ہے صرف اسی صورت میں ہوگا اگر سعودی عرب کی سالمیت کو
کہا. ہم آئیں گے کہ پارلیمنٹ اس میں کیا کہہ رہی ہے, لیکن ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب, آپ پہلے اسی سوال کو رسپونڈ کیجیے گا. یمن اگر سے ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی ریاست ہے جو بالکل یعنی فیلئر کے قریب کھڑی ہے, اس کے دھیانے پہ ہے, اسٹل ایسا ڈکلیئر نہیں ہوا دنیا کے جو پیرامیٹرز ہیں, جو معیار ہیں کہ اس کو ایک ناکام ریاست سمجھا جائے, اس کے انسٹیٹیوشنز انٹیکٹ ہیں, اچھے یا برے, کمزور یا زیادہ, اور دوسری طرف سعودی عرب ایک بہت بذات خود ایک طاقتور ملک ہے, تو آپ کے خیال میں ان کو کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے سعودی عرب اور یمن دونوں کو کہ ایک ریجنل بلاک ہو یا ایک ریجنل الائنس ہو, کوئلیشن بنے جو ہوتیوں کو ڈیل کرے؟
دیکھیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یمن میں حکومت کافی کمزور ہوئی ہے, لیکن ابھی جو لیجیٹمیٹ ان کی حکومت ہے منصور ہادی صاحب کی, ان کا ابھی بھی انسٹیٹیوشن پہ کنٹرول ہے. جہاں تک سوال ہے ہوتیز قبائل کا, انہوں نے اب کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی وغیرہ کے ذریعے جو میسیج بھجوائے ہیں उसमें वो बात कर रहे हैं दोबारा इलेक्शन कराने की। होती साहब के पीछे आपको जो कबाइल के पीछे हैं, आपको पता है कि अब्दुल्ला साले साहब हैं जो साबिक सदन होते थे यमन के, उनकी उनको हमायत पूरी हासिल है। तो ये इस वक्त इख्तदार की जंग है, इसको मैं ना फिरका वराना जंग या कन्फेडरेशन कहूंगा, ना मैं इसको टेरिटोरियल जंग की बात करूंगा, ना इससे सऊदी अरब को कोई खतरा है या होना चाहिए या हो सकता है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो है ही नहीं इतनी कि वो सऊदी अरब जैसे मुल्क के इतने बड़े बॉर्डर पे वो कोई हॉस्टिलिटी कर सकें। एक बात मैं और, जो आप अभी बात कर रहे थे कि फौजों को भेजने की, ये जंग पहली बार सऊदीया की और यमन की नहीं हुई, इससे पहले भी इनकी जो है जंग हो चुकी है। और एक चीज वाजे साबित हुई है कि ये गोरिल्ला वार में बहुत मुश्किल है कि ये यमनी लोग, ये जो कबायली लोग हैं जो ये गोरिल्ला वार लड़ रहे हैं, इनको काबू में किया जा सके। ये एक बहुत बड़ा अंसर है जिसमें वो एयर स्ट्राइक तो कर रहे हैं लेकिन जमीनी तौर पे जाके वो उन गोरिल्ला से उनको काबू करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा पाकिस्तान को अदराक है इसका कि ये गोरिल्ला वॉर कैसी होती है, क्योंकि हम यहाँ अपने हमने इसको सोवियत यूनियन के वक्त में भी हमने इसको फेस किया है, और फाटा वजीरिस्तान में भी आपको पता है कि हम बड़ी कामयाबी से हमारी फौजियों ने उसको जो हैंडीकैप था उसको काबू मिला है। लिहाजा वो हमारी तरफ देख रहे हैं लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है कि हम इस तरह की ना खत्म होने वाली वार, क्योंकि जो गोरिल्ला वार होती है वो एक महीने या दो महीने या छह महीने या साल की नहीं होती, वो आप अगर माजी में देखें तो वो सालों जो होती है, क्योंकि वो छुप के
जी हाँ, मतलब इवन अगर हम रिसेंट पास्ट में भी देखें तो श्रीलंका के अंदर ऑलमोस्ट 26 साल उसने उसको फेस किया, पाकिस्तान बजाते खुद उसको 12-13 साल से उसका सामना कर रहा है, अफगानिस्तान के अंदर इंटरनेशनल वहां पे अलायंस है, इसके बावजूद एक तवील वार है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा मुझे अब हम आते हैं जरा पार्लियामेंट मुमकिन तौर पर क्या फैसला ले सकता है, लेकिन पहले इससे क्या मूड सेट होता हुआ नजर आता है। जनरल अब्दुल कयूम ये अभी रिसेंटली सेनेटर बने हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ उनकी वाबस्तगी है, उन्होंने क्या कहा मीडिया से बात करते हुए कि जब ये डिबेट हो रही है पार्लियामेंट के अंदर कि पाकिस्तान का डिसीजन क्या होना ये चाहिए यमन पे, तो उन्होंने क्या कहा? एक्चुअलिटी हम सुनवाएंगे, जनरल अब्दुल कयूम ने क्या कहा।
ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम डिप्लोमेटिकली डिफ्यूज करके सिचुएशन को, पाकिस्तान एक लीडरशिप का रोल अदा करे और आगे चले। नंबर वन, हमें ये कोशिश करनी है कि इमीडिएट सीज फायर हो। नंबर टू, वहाँ एक पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशन के नीचे हो जिसमें मुस्लिम मालिक हो, जो स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली ना हो। और उसके बाद हम होस्ट करें एक ओआईसी की मीटिंग भी, जैसे हमने पहले की थी, ताकि हम ये देखें कि इराक की क्या सूरत हाल है, लीबिया की क्या, मुसलमान जेर आताब क्यों है।
जी, ये गुफ्तगू आपने सुनी, ये जनरल अब्दुल कयूम थे, सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नवाज के साथ, जो हुक्मरान जमात है उनके साथ एसोसिएट हैं। और अब हम आपको चंद सेकंड की साउंड बाइट सुनवाते हैं शीरी मजारी साहिबा की। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन का एक ग्रुप है उसके साथ वाबस्ता हैं और एक स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर भी अपनी एक आइडेंटिटी रखती हैं, उन्होंने क्या कहा है।
हमारी पार्टी पीटीआई की पोजिशन बहुत क्लियर है। हमारी पोजिशन है कि पाकिस्तान की फौज कहीं नहीं भेजनी चाहिए औरों की जंग लड़ने के लिए। When it is not our war, we have no business to turn our soldiers into cannon fodder for another's war. Iske ilawa, our military is overstretched. Hamari brave soldiers are fighting a war at home, dehshatgardi ke khilaf. Humne sabak apni history se seekhna hai. We have to ensure ki koi blowback Pakistan pe is jang ka na aaye.
जी सामिन, दोनों का आपने नुकता नज़र सुना है। डॉक्टर इफ़ार बेग साहब, आप इसको चंद सेकंड में समअप कीजिएगा, हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने वाले हैं। कोई ब्लो बैक ना हो पाकिस्तान को, यकीनन ये हुकूमत के भी पेश नज़र है और अपोजिशन भी इसी का प्रचार कर रही है, कैसे इसको यकीनी बनाया जा सकता है, क्या दरमियानी सूरत है?
अभी तक जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है उसमें भी जितनी डिबेट हुई है अपोजिशन लीडर की और जनरल कंसेंसस मासेस का भी, मीडिया का भी और तकरीबन तमाम स्टेक होल्डर का, वो बड़े वाजे है कि हमें फौजों को बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए और हमें इस मेडिएटर का किरदार अदा करना चाहिए बड़े भाई का, और उसके लिए हम उस लाइन से काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ کہ سعودی عرب کو بھی ہم نے یہ یقینی ایشورنس دے دیا ہے کہ سالمیت کا جہاں تک واقعہ ہوگی یا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات ہوگی تو پاکستان بالکل ان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ دو مسلم ممالک کے بیچ میں اس حالات میں جو ہماری پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کی جی. اس کا ریزولوشن ہوگا اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور آخری جملہ یہ کہ وزیر اعظم نے بڑے واضح کہہ دیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں گائیڈنس لینے آئے ہیں, رائے لینے آئے ہیں, مشورہ لینے آئے ہیں اور اس پہ ہم عمل کریں گے. لہٰذا ہمیں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر پارلیمنٹ کا اجلاس کا کوئی ریزولوشن بنتا ہے, کوئی رائے بنتی ہے, اس کے اگینسٹ حکومت جا سکتی ہے اور اگر ایسا ہوا تو یہ ایک بہت ہی بڑا سیٹ بیک ہوگا.
جی ہمارے ساتھ رہیے گا چند سیکنڈ کے لیے کیونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ آپ سے ریلیونٹ ہے, وہ میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. حالی صاحب آپ اس کو سمجھ کیجیے گا, حکومت اور اپوزیشن کی اس وقت تک کی پوزیشن اور اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ اس کا جو بھی بلو بیک ہو وہ پاکستانوں سے محفوظ رہے.
دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ حکومت نے جو ہے جوائنٹ سیشن بلایا اور تین دن سے یہ سیشن چل رہا ہے اور کھل کر کے لوگ بات کر رہے ہیں. اور آپ نے جو گفتگو بھی ہمیں سنوائی اس میں جنرل قیوم اور شری مزاری مطلب کہ سیمانٹکس کے علاوہ کوئی خاص فرق نہیں تھا ان دونوں کے موقف میں. اس کا مطلب یہ کہ کم از کم ایک کنسنسس کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی فوجیں اس طرح سے نہیں بھیجنی چاہیے سوائے اس کے کہ اگر سعودی عرب کی سالمیت کو خطرہ ہو, لیکن اس کے بجائے ہمیں جو ہے ثالثی کا اگر کردار ہم ادا کر سکتے ہیں اور اس چیز کو ایشیور کر سکتے ہیں کہ ایران کو بھی شامل کر لیں اور ترکی کو بھی اور اس کے بعد پھر وہاں گفتگو کے ٹیبل کے اوپر لے کر کے آئے. اور تیسرے یہ کہ جو روس نے جو ایک ہیومینیٹیرین پاز کی درخواست کی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں سعودی عرب سے اپنی گڈ آفیسز پیش کر کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی مثبت اور خوش آئند کردار ہوگا پاکستان کے لیے.
جی ہمارے ساتھ رہیے گا, چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں سامعین, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے یمن کے اندر جو خطرات محسوس کیے جا رہے ہیں کہ القاعدہ اور اس جیسے گروپس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہی ہیں یا اٹھا سکتے ہیں, ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ سے براہ راست سن رہے ہیں میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پر. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے یمن کے اندر یہ خطرات محسوس کیے جا رہے ہیں کہ القاعدہ وہاں پہ جو بدامنی ہے اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے. امریکہ کے وزیر دفاع ایشٹن کارٹر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یمن میں القاعدہ کی جو وہاں پہ شاخ ہے ان کے جو افیلیٹس ہیں وہاں ہوتی باغیوں اور حکومتی فورسز کے درمیان جاری لڑائی سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. بدھ کو جاپان میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اور ایشٹن کارٹر کا کہنا یہ تھا کہ یمن میں بحران نے جزیرہ نما عرب میں القاعدہ کے خلاف امریکی کوششوں کو مزید مشکل بنا دیا ہے اور ان کے بقول ایسے آپریشن وہاں کرنا آسان ہوتا ہے جہاں کوئی مستحکم حکومت موجود ہو. تو یہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے بھی اپنے کنسرنز اس ریفرنس میں آ رہی ہیں. ڈاکٹر بیگ صاحب آپ نے چونکہ جانا ہوگا تو پہلے آپ اس کو رسپونڈ کیجیے گا, آپ کے پاس کیا ان پٹ آ رہی ہیں وہاں پہ جو القاعدہ کے افیلیٹس ہو سکتے ہیں یا آئی ایس کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے فٹ پرنٹس وہاں پہ بنا رہی ہے, وہ واقعتاً ایکسپلوائٹ کر رہے ہیں سچویشن کو؟ آپ کی فیڈ وائرز کیا کہہ رہی ہیں؟
پہلی چیز تو بڑی واضح یہ ہوتی ہے
جی
کہ جہاں پہ بھی اسٹیٹ ویک ہوتی ہے, حکومت ویک ہوتی ہے, انسٹیٹیوشن اسٹیبل نہیں ہوتے, نہیں ہوتے, وہاں پہ نان اسٹیک ایکٹرز جو ہوتے ہیں ان کو اپنا کام کرنے کا موقع ملتا ہے. اور وہاں پہ بھی یمن میں بالکل یہی صورت حال ہے, بلکہ میرے پاس جو خبریں آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ کسی پریزن سے القاعدہ نے کچھ اپنے قیدی جو ہیں ان کو بھی چھڑوایا ہے اور لے کے ساتھ چلے گئے ہیں. یہ بڑی تشویشناک بات
صحیح.
یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی بڑی صحیح کنسرن ہے کہ ہم اگر زیادہ وہاں کے حالات ابتر کر دیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے, اسٹیٹ کا کنٹرول ختم ہو جائے گا, تو القاعدہ کو اپنی جو پریزنس کو بڑھانے کے لیے یا جمانے کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور یہ کسی بھی صورت میں اس ملک کے لیے بھی اور اس خطے کے لیے بھی بالکل فائدہ مند نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو اتنا ڈریگ نہیں کرنا چاہیے مزید कि उसे अलकायदा को इतना टाइम मिल जाए कि वो अपने आप को न सिर्फ कंसोलिडेट करके एक्सपेंड करे, बल्कि उन लोगों को भी जिनको उनसे पकड़ के और जेल में रखा हुआ था उनको दोबारा अपने साथ शामिल कर लें। ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ बदकिस्मती होगी और इससे खत्ते को और इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचेगा।
بہت شکریہ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، یمن کے آنریری امبیسڈر، کونسل جنرل پاکستان کے اندر، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ سلطان علی صاحب، اسی کو آپ رسپونڈ کیجئے گا، آپ کے خیال میں جو یمن کے اندر القاعدہ کے فائدہ اٹھانے کی اطلاعات ہیں یا جس کے خدشات کا اظہار کیا امریکی وزیر دفاع نے، وہ آپ کو کتنا یہ ایک طرح سے الرٹ کرتا ہے ایز اینالسٹ بھی اور باقی اسٹیٹس کو بھی کہ یہ کتنا خطرناک فینومینا ہے جو ڈیولپ ہو سکتا ہے وہاں پہ؟
دیکھیے مطلب کہ یہ تو بات واضح ہے کہ کل ہی انہوں نے القاعدہ نے ایک بارڈر چیک پوسٹ پہ سعودی عرب کے ساتھ جو بارڈر ہے اس پہ حملہ کر کے دو فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ پچھلے ہفتے انہوں نے مقلہ کے پورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا۔ تو جہاں بھی خلفشار ہوگا اور اس قسم کا انتشار ہوگا تو وہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تو بالکل فائدہ اٹھائیں گے۔ داعش نے بھی ایک دو بم حملے کیے ہیں اور اس سے پہلے امریکہ نے اپنے ڈرون اٹیک سے ان کو القاعدہ ان عربین پیننسولا جن کو اے کیو اے پی کہتے ہیں ان کو کافی حد تک بیک فوٹ پہ کر دیا تھا، لیکن اب جو یمن میں صورتحال ہے ان کو پھر جو ہے تقویت حاصل ہو رہی ہے اور وہ اپنا گیم کھیلنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ایک چیز واضح رہے کہ ہوتی جو ہے جن کا تعلق جو ہے وہ اپنا زیبی اس سے ہے وہ ایک طرح سے القاعدہ کے دشمن سمجھے جاتے ہیں اور اسی طرح داعش تو بالکل ان کے خلاف ہے، لیکن وہ اس صورتحال کا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے اپنے جو ہے انتشار پھیلانے میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں امن کی کوشش کی جائے، اور ورنہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں اگر یہاں پہ ان کے قدم جم گئے دوبارہ سے تو ان کو کھاڑنا بہت مشکل ہو جائے گا۔
اور سامعین، اسی سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے انور اقبال صاحب نے، یو ایس بیسڈ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، مختلف یہاں پہ امریکہ کے بھی جو ڈفرینٹ نیوز چینلز ہیں ان کے ساتھ بھی اپنا انالیسس شیئر کرتے ہیں۔ انور اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ ہم بات کر رہے ہیں پروگرام کے اس سیگمنٹ میں یمن کے اندر امریکی وزیر دفاع ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہاں پہ القاعدہ فائدہ اٹھا رہی ہے، باقی جو اسلامسٹ گروپس ہیں یا باقی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ویسی صورتحال سے عموماً فائدہ اٹھایا کرتے ہیں، اور امریکی وزیر دفاع کا سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ جن علاقوں کے اندر، جن خطوں یا جن ملکوں کے اندر حکومتیں زیادہ طاقت کے ساتھ موجود نہ ہوں وہاں پہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اور اس طرح کی جو فرنچائزز ہیں ان کو ڈیل کرنا۔ تو جو القاعدہ سے افیلیٹس گروپس ہیں یمن کے اندر وہ اپنے پر پاؤں پھیلاتے وہ نظر آ رہی ہیں اور اس پہ کنسرنز ہیں، آپ کا انالیسس کیا ہے، کیسی وہ صورتحال ہوتی ہے جس میں یہ لوگ اپنے آپ کو تھوڑا فرنٹ فٹ پہ لے کے آتے ہیں اور کیا آپشنز رہ جاتے ہیں لیجیٹمیٹ فورسز کے پاس ان کو ڈیل کرنے کے؟
شکریہ اسد صاحب آپ کا۔ دیکھیے اگر ہم ایک صرف ایک آئیڈیا کو ڈسکس کرنے کے بجائے اگر ہم ایک خطے کو لے لیں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو انالائز کریں، وہ خطہ ہمارا اپنا ملک ہے پاکستان، تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماضی سے لے کے آج تک جہاں جب بھی اس طرح کا کوئی بڑا ٹربل ہوا ہے، یعنی 70s میں 80s میں افغان وار کے دوران، اس کے بعد بھی، تو وہ ایک خطہ ہے ہمارا جو کہ ہم نے برطانیہ سے ہمیں جہیز میں ملا تھا کہ بھئی ایک آپ نے آزاد قبائلی علاقہ کریٹ کر دیا جہاں کے ملک کے قوانین نافذ نہیں ہوتے۔ تو اب وہاں یعنی ہم سیاست میں جائے بغیر ایک چھوٹی سی بات کہ ایک دفعہ میں گیا اور ہم لوگ گئے اور ہم دیکھنے لگے کہ سامنے ایک بیگار کیمپ تھا جہاں ملک کے بیشتر حصوں سے، پنجاب سے، سندھ سے، دوسرے علاقوں سے لا کے انہوں نے بچے رکھے ہوئے تھے اور ان سے بیگار لیتے تھے، ان کو جن بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کچھ کر سکے۔
صحیح۔
تو جہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا، جہاں ملک کے قوانین نافذ نہیں ہوں گے، جہاں حکومت کمزور ہوگی، وہاں کرمنل ایلیمنٹس ہی آتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں ایک فیشن یہ ہوا ہے کہ کرمنل ایلیمنٹس جو ہیں وہ سیاست کی چادر اوڑھ کے اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ضرور القاعدہ کا اور طالبان کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے، لیکن جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں، اور کرمنل ایکٹیویٹیز وہی ہوتی ہیں جہاں حکومت کی ریٹ کمزور ہو۔
ایگزیکٹلی اور ہم نے اس کا ویسے جو آپ نے بات کی ہم نے شروع میں بھی اس کا ایک حوالہ دیا اور اس کو سیکنڈ کیا کہ جہاں پہ ریاستیں کمزور ہیں اٹ سیلف یا اس ٹائپ کی جو وار ہے یا مزاحمت ہے ملٹنٹ گروپوں کی طرف سے اس کو ڈیل کرنے میں بہت وقت لگتا ہے. پاکستان کے اندر تقریباً 15 سال سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فورسز نان اسٹیٹ ایکٹرز جو اسکیٹرڈ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں اور گائے گائے اپنی موجودگی کا احساس بھی دلاتے ہیں. اسی طرح سری لنکا کو تقریباً 26 سے 27 سال لگے اپنی اس انٹرنل جو ملیٹنسی تھی اس کو ختم کرنے میں. گوریلا وار کو اور بھی جن ریاستوں کا سامنا ہوا ہے تو یہ ایک بڑا چیلنجنگ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے. سلطان علی صاحب اگر آپ اس کا موازنہ کریں پاکستان کے ساتھ عام آدمی کے سمجھنے کے لیے تو کیسے آپ الیبوریٹ کریں گے امریکن ڈیفینس سیکرٹری کے اس اسٹیٹمنٹ کو؟
بالکل میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں اور آپ نے بڑی اچھی مثالیں دیں. اور دیکھیں سری لنکا میں بھی جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی آگے اور انہوں نے جو ہے ان میں اس خلفشار کا اور انتشار کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. بیسیکلی تو یہ تامل اور سنہلی کی جنگ تھی لیکن اس کے اندر بھارت بھی کود پڑا اور دو چار اور فیکٹرز بھی شامل تھے اور تقریباً 26 سال اس میں لگ گئے. اور یہی حال
افغانستان کے اندر, افغانستان کے اندر پوری دنیا کی فورسز بیٹھی ہیں نیٹو کے امبریلا کے نیچے.
تقریباً یہی حال ہے. دیکھیں نا کہ دنیا جہان سے جو ہے وہ آپ ان کو جہادی کہہ لیں جو کہہ لیں لیکن نان اسٹیٹ ایکٹر ضرور ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا کر کے آ کر کے اپنے اپنے گیم کھیل رہے ہیں. اس میں کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں اور کچھ مشینریز ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو انہوں نے تنبیہ کی ہے ایشن کارٹر صاحب نے اس کے اوپر غور کیا جائے اور مل جل کر ساری دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی ایک بڑا یہ اہم خطہ ہے بابل مندب یہاں پر سے ہے اور یہاں سے آئل سپلائی گزرتی ہے اور ادروائز بھی کہ ایک ملک کے اندر جو ہے دوبارہ سے اس طرح خانہ جنگی جو ہے شروع ہو رہی ہے تو اس کو ہم اگر چھوڑ دیں گے تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور اس کا ساری دنیا کو جو ہے نقصان ہوگا. تو لہٰذا ہمیں جلد از جلد یہاں پہ امن لانے کی کوشش کرنی چاہیے.
شکریہ آپ کا سلطان علی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کے ہم بے حد مشکور ہیں. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام کے اگلے حصے میں. ہم بات کرنے جا رہے ہیں کچھ سائبر سیکیورٹی سے اور اس کے ساتھ ساتھ کل یہاں پہ واشنگٹن میں پاور بریک ہوا, پاور بریک ڈاؤن ہوا, بڑی خبریں بنی پاکستان کے اندر اور کہا گیا کہ شاید یہ جو صورتحال ہے اس کو ایک اور اینگل سے دیکھا گیا. تو آپ سے ہم اس ریفرنس میں بھی بات کریں گے اور کچھ سائبر سیکیورٹی کی فرنٹس میں کچھ ڈیولپمنٹس ہیں ان کا بھی ہم انالیسس کریں گے ایک بریک کے بعد.
عمران تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر اور کہاں.
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی. www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام اندو نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ سے براہ راست سن رہے ہیں میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پر. اور سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت جلد یہ ہمارا پروگرام سائمل کاسٹ ہوگا, یعنی یہ ریڈیو اینڈ ٹی وی کے طور پہ آپ ہمیں سیٹلائٹ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ویب پہ دیکھ بھی سکیں گے, لیکن بنیادی طور پہ پرائمریلی اٹس اے ریڈیو شو اور ریڈیو لسنرس کے لیے ہی ہمارا یہ پروگرام ہے. انور اقبال صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا بہت شکریہ. اور اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں فیصل خان, ایکسپرٹ ہیں سائبر سیکیورٹی کے, نیٹورک پروگرامنگ یہ ان کا شعبہ ہے. کچھ جنیرک کوسچن ہم ان کے ساتھ ضرور کریں گے کہ یہ سائبر سیکیورٹی ہوتی کیا ہے. اور آج اس سیگمنٹ کو لینے کا جو حوالہ بنا ہے, جو خبر ہے وہ آپ نے سنی ہوگی, یہاں پہ صدر باراک اوباما ان کے جو وائٹ ہاؤس کے اندر ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, انہوں نے گزشتہ روز سی این این کے ساتھ بات کی اور سی این این نے جب ان سے یہ سوال کیا کہ اطلاعات ان رپورٹس کے بارے میں کہ وہاں پہ وائٹ ہاؤس کا جو ڈیٹا ہے اس کو چوری کر لیا گیا یا اس کو ہیک کیا گیا ریسنٹ اپنی ایفرٹ میں رشیا کی جانب سے, اس سے پہلے شمالی کوریا کا بھی نام لیا گیا, تو اس پہ انہوں نے وضاحت ضرور کی. اس کو تو انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا کہ امریکہ کا یا وائٹ ہاؤس کا جو کلاسیفائڈ ڈیٹا ہے وہ بالکل محفوظ ہے اور اس کو بالکل اس طریقے سے رکھا گیا ہے کہ وہاں پہ کسی کی ایکسیس نہیں ہو سکتی, فول پروف ہے. لیکن انہوں نے یہ ایکنالج ضرور کیا कि जो बाकी नॉन क्लासिफाइड सिस्टम है उसके अंदर वल्नरेबिलिटी ज़रूर अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है और मौजूद है। रिपोर्ट्स जो हवाला बनी उनके इस इंटरव्यू का सीएनएन के साथ, वो ये था कि रशिया ने उस हद तक एक्सेस कर ली जहाँ पे उनको प्रेसिडेंट के जो टूर्स हैं, जो स्केजुअल हैं, उनका वक्त से पहले उनको अंदाज़ा हो गया था या उन्होंने उसको एक्सेस कर लिया था उस डेटा को। ये है वो खबर जिसके पस मंज़र में हम अब जर्नल बात करेंगे कि किस तरह लोग दूसरे मुल्कों में बैठ के किसी सिस्टम में, ख्वाह वो ऑफिशियल है या प्राइवेट नेटवर्किंग है, उसको वो एक्सेस करते हैं, क्या वो लूप होल्स होते हैं जिनको वो एक्सप्लॉइट करते हैं, और ब्रीच करने के बाद डेटा वापस रिट्रीव करना आसान होता है या नहीं, कहीं उसको रस्ते में सस्पेंड करना मुमकिन होता है या नहीं, और इसको मज़ीद सिक्योर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये साइबर दुनिया है, यहाँ पे ज़ाती टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन के डेटा से लेके आपके कंप्यूटर, आपके बैंक अकाउंट्स, सब कहीं ना कहीं खतरात से दो चार ज़रूर हुए थे, इसलिए ये एक आम आदमी की दिलचस्पी का भी ये मौजू ज़रूर बनता है। तो इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब, वाशिंगटन में साफ़ी हैं, तजयकार हैं, और फैसल खान ने हमें ज्वाइन किया, एक्सपर्ट हैं साइबर सिक्योरिटी इशूज़ के, और उसको देखते हैं बजात खुद वेब डिवेलपिंग और नेटवर्किंग उसका भी बिज़नेस में है। फैसल, आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है। पहले तो आप हमें थोड़ी कुछ जेनेरिक इन्फॉर्मेशन दें, जब हम ये कहते हैं कि फ़लाँ एक साइबर अटैक हो गया है या फ़लाँ हैकर्स ने फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन, ख्वाह वो रियासती हो ख्वाह वो गैर रियासती हो, जैसे पिछले दिनों में एक प्राइवेट टेलीफोन कंपनी के डेटा तक एक्सेस की बात हुई कि वो चोरी कर लिया गया है या हो गया है, ये कैसे हो पाता है, और क्या उस कंपनी के जो सेफ गार्ड्स होते हैं वो उनको इंडिकेट नहीं करते कि कहीं से कोई ना कोई पेनिट्रेट कर रहा है? फैसल जी,
तो बेसिकली होता है यहाँ पर सिक्योरिटी से बेसिकली मतलब हम ये लेते हैं कि इसमें जितने भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह आती हैं, कंप्यूटर वगैरह जितने भी हो गए, तो इसको बेसिकली ये सिक्योर कम्प्लीटली नहीं हो कर पाते। जो वो इसके यूजर होते हैं, जो इसके एडमिन होते हैं, वो बेसिकली इसको जो डिफॉल्ट सेटिंग में आते हैं उसी के साथ इसको यूज करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा किसी भी डिवाइसेस को यूज करने का, सबसे पहले तो ये आपको अपने टीम वगैरह को, जितने भी आईटी डिपार्टमेंट के यूज करने वाले हैं, वो उनको ट्रेन करना चाहिए कि इसको डिफॉल्ट सेटिंग पे रखना नहीं है, क्योंकि आम जो भी मतलब हैकर लेने, कोई अटैकर लेने, उसको ये उसको डिफॉल्ट सेटिंग का पता होता है कि क्या इसका यूजर नेम पासवर्ड है। तो कोई भी ले फोन को, राउटर ले एग्जांपल, कोई किसी चीज़ को ले ले, अकाउंट ले ले कोई किसी चीज़ का, तो उसको आपको सबसे पहले ये इसको रिसर्च करना, इसको मतलब आप कॉन्फ़िगरेशन इसे कंप्लीट करने,
सही,
ये इसका बेहतर तरीका है।
हाँ, वो इंडिविजुअल के इस्तेमाल में कोई चीज़ हो, कंपनीज के इस्तेमाल के अंदर कोई चीज़ हो, या हुकूमतों के पास पूरे एक नेटवर्क का हिस्सा हो, तो उसको सिक्योर करना आपके ख्याल में ज़रूरी होता है।
जी, मतलब उसको कॉन्फिगर करना भी,
आप मुझे बताएं, लेट्स से कि मैं बड़ा सिंपल क्वेश्चन करता हूं, मैं अपने कंप्यूटर को जिसमें मैं अपना बैंक अकाउंट भी लेट्स से के देखता हूं, उसके अंदर मिलियन बिलियन ट्रिलियन कुछ नहीं पड़ा, भले आपको खाली मिले, लेकिन मैं आपसे कैसे सिक्योर करूं कि आप उस तक उसकी रसाई नहीं होगी?
उसके लिए ये कि आप सबसे पहले तो अपने विंडोज को अपडेट करें, क्योंकि विंडोज आपकी अपडेट नहीं हुई, फॉर एग्जांपल आप मैक यूज कर रहे हो या विंडोज का कोई वर्जन यूज कर रहे हो, विंडोज 7 8 आजकल लेटेस्ट आ रही है, तो सबसे पहले तो आपकी विंडोज अपडेट होनी चाहिए, पैचेस वगैरह सब कुछ, उसके बाद कोई अच्छा एंटीवायरस खरीद लें, अगर फ्री भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसको, वो आपको सर्विस प्रोवाइड जो कर रहे हैं उन्होंने आपको मॉडेम वगैरह रिकन्फिगर किया हो अच्छे तरीके से, आपका जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वो आपको चेंज किया हुआ हो, तो फिर आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपको कोई ईमेल वगैरह मौसूल हो किसी अनआइडेंटिफाइड पर्सन से, तो उसको आप बिल्कुल क्लिक वगैरह ना करें,
वो आपके सिस्टम इंफॉर्मेशन जो है वो वापस पहुंचा देती है आपके ख्याल में, अगर वो अनआइडेंटिफाइड सोर्स से या मशकूक सोर्स से आई हुई इन्फॉर्मेशन हो, अगर आप ईमेल हो आप और उसको क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम को वो एक्सेस करके या उसको एनालाइज करके वो डेटा वापस ट्रांसमिट कर देती है भेजने वालों को।
जी, ट्रांसमिट भी कर लेती है और पूरा पूरी की पूरी एक्सेस मिल जाती है आपके पूरे कंप्यूटर को, पूरे नेटवर्क को, जैसे आपने बात की टेलीकम्युनिकेशन کم پورا بریج ہو گیا تو وہی چیز صحیح ہوتا ہے.
اچھا فیصل یہ بتائیں, یہ تو ہمیں, یہ تو ایک عام یوزر کی سطح پہ ہمیں سمجھ آ گئی, اگرچہ ظاہر ہے آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کہ آپ سیکیورٹی لیول پہ جو چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں ریاستوں کے اندر, لیکن پھر بھی آپ کا آئیڈیا کیا بنتا ہے جہاں پہ آلریڈی اتنے سیف گارڈز یقیناً لگائے گئے ہوں گے, وہ آپ یا میں یا کوئی ایک انڈیویجول نہیں آپریٹ کر رہا, بڑی سینسٹیو انفارمیشن ہے اس کے اندر, کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے, لیکن وہ کس لیول کے اوپر کے وہ ہیکرز ہوتے ہیں جو وہاں پہ بھی پینیٹریٹ کرنا سیکھ لیتے ہیں, کس طرح سے وہ ہیک کرتے ہیں چیزوں کو؟
وہ تو یہ ہے کہ آپ کو یہ اس میں یہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سوشل انجینئرنگ ٹرک یوز کرتے ہیں یہ لوگ, اس میں یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ لنک پہ کلک کرو, جیسے آپ کلک کرتے ہو تو اس کو ایکسس مل جاتی ہے, تو یہ اس میں آپ خیال رکھیں کہ کسی
یعنی اس نیٹ ورک کے اندر سسٹم کے اندر کوئی بھی امپلائی ہے, کسی نے بھی وہ کلک کیا ہے تو اس کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا,
کسی ایک بھی پرسن نے کوئی لنک پہ کلک کیا ہے. فار ایگزامپل ہیکر ایسے بھی کرتے ہیں کہ آپ کے کسی دوست, کوئی دوست بن کے آپ کو لنک سینڈ کرتے ہیں, کیونکہ پوسیبل ہے آج کل ہو رہا ہے, تو وہ آپ کے دوست بن کے آپ کو لنک سینڈ کریں گے, پر ریئل میں وہ آپ کے دوست بھی نہیں. فار ایگزامپل فیس بک کو لے لیں, کسی سوشل سائٹس کو لے لیں, ای میلس کو لے لیں, تو جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو پورا کا پورا نیٹ ورک مطلب
ایکزیکٹلی سمجھ گیا. میں آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ نے کچھ اپڈیٹس بھی دی ہیں. انور صاحب آپ بتائیے گا کچھ ٹیکنیکل انفارمیشن ہم نے آپ سے, جی جی
کچھ سافٹ ویئر بتا دوں اگر آپ کو, جی یوز کر لیا کریں.
نہیں سافٹ ویئر میرا خیال ہے ہم ان کا نام یہاں پہ لینا مناسب نہیں سمجھیں گے, وہ ایک ایڈورٹیزمنٹ ہو جائے گی. انور اقبال صاحب آپ کو کیسی لگی یہ کمیونیکیشن, ایک ٹیکنیکل تھی, یہ آپ کے سیل جو اسمارٹ سیل آپ یوز کرتے ہیں یا آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے وہاں تک کی جو سیکیورٹی اس سے متعلق, کیا عام آدمی کو اتنے کنسرنز ہوتے ہیں وہ چوکنا ہوتا ہے, اور جب ہم وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی یا اس کے نیٹ ورک کی سائبر سیکیورٹی بریچ ہونے کی بات کرتے ہیں تو یہ کتنی تھریٹننگ یا الارمنگ ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟
ظاہر ہے عام آدمی تو وائٹ ہاؤس نہیں ہوتا اور نہ اقتدار کا منبع ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے بہت کنسرن کی بات ہوتی ہے. مثلا آپ ہم دیکھ لیں ہمارے اپنے جو ہیں معاشرتی حوالے ان کے حوالوں سے, کہ آپ کسی کے ماموں بھی ہیں, چچا بھی ہیں, تایا بھی ہیں, اور اچانک ہیک ہو جاتی اور آپ کے اکاؤنٹ سے, فیس بک اکاؤنٹ یا ای میل اکاؤنٹ سے فحش قسم کے لنکس جانا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کے بھتیجوں بھانجیوں بھانجیوں کو, تو آپ دیکھیں آپ کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے.
Exactly.
تو اس کا جس طرح انہوں نے بتایا اس کا علاج یہی ہے کہ کوئی بھی جس سے واقف نہ ہو, جس نام سے, جس سورس سے, اس کو کلک نہ کریں, بڑا آسان سا طریقہ, اس سے آپ بچ سکتے ہیں. رہی بات وائٹ ہاؤس کی, تو ظاہر ہے کہ وائٹ ہاؤس,
انور بھائی, انور اقبال صاحب مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا, میں آپ کو چند سیکنڈ کی وہ ساؤنڈ بائٹ سنوا دیتا ہوں آپ نے اگر مس کیا ہو. بین روڈز کا جو انٹرویو ہے, جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے مسٹر وولف کو سی این این کے ساتھ, وہ ہم آپ کو ایک چند سیکنڈ کی ایک ساؤنڈ بائٹ سنواتے ہیں. وولف بلٹزر یہ سی این این کے اینکر ہیں اور وہ سوال کر رہی ہیں بین روڈز کے ساتھ, جو کہ وائٹ ہاؤس کے اندر صدر باراک اوباما کی سیکیورٹی کے اندر ایک اہم عہدہ رکھتے ہیں.
But that hack that took place at the State Department, which was publicized at the time, was actually done by hackers working for the Russian government, and eventually they managed to get into the White House computer system as well. What can you tell us about that?
Well, Wolf, first of all, I'm not going to get into details about our cybersecurity efforts. What I can say, though, Wolf, is, as you said, we were public about the fact that we were dealing with cyber intrusions. And the State Department was public about that. But the fact of the matter is we have different systems here at the White House. So we have an unclassified system, and then we have a classified system, a top-secret system. That is where the sensitive national security information is, the classified information is. That was a secure system. So we do not believe that our classified systems were compromised. I will tell you, Wolf, as a general matter, we're constantly updating our security precautions on our unclassified system.
جی سامعین, مختصر ہم نے آپ کو پہلے بتا چکے ہیں, جسے انہوں نے کہا کہ کلاسیفائڈ سسٹم کو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ فول پروف ہو, اس کو کمپرومائز نہ کیا جائے, لیکن دو سسٹم ہیں اور ہم اب یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہمارا ان کلاسیفائڈ نظام ہے اس کو بھی زیادہ سیکیور کیا جائے. جی انور صاحب, آپ اس ریفرنس میں کچھ کہنے والے تھے, یہ جو سیکیورٹی بریچ جس کی خبریں آتی ہیں یا سسٹم ہیک ہونے کی, کبھی پینٹاگون کے, کبھی وائٹ ہاؤس کے, یا بڑے بڑے اداروں کے.
اب دیکھیے, ہم لوگ جو ہیں صحافی کے طور پہ, ہمیں وائٹ ہاؤس, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, پینٹاگون سے روزانہ 250 میلز آتی ہیں, اور اس میں اس طرح کی جو ان کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہے, اور جس طرح کی انفارمیشن کا ذکر ہے کہ جس ہیکرز کو ایکسس ہو گئی, وہ اکثر جرنلسٹوں کو, خاص طور پہ جو بڑے امریکی اداروں میں کام کرنے والے ہیں, جو ہوتی ہے کہ صدر اوباما آج کہاں جا رہے ہیں یا سیکرٹری آف اسٹیٹ کی آج مصروفیات کیا ہوں گی, سارا کچھ اس میں موجود ہوتا ہے. اب اگر ان میں سے کوئی صحافی جو یہاں کے بڑے امریکی اداروں کے بڑے صحافی ہیں جن کے پاس یہ انفارمیشن ہے اس کا اکاؤنٹ ہیک ہوتا ہے تو لا بہالا وہ اس کے اکاؤنٹ میں جتنے ای میلز ہیں ان تک ایکسس ہو جاتی ہے اور پھر اس کو استعمال کر کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے اور بہترین صورت اس کی یہی ہے کہ ایک طرف تو آپ سیکرٹ بھاگتے رہیں, لیکن جس طرح یہ آلریڈی کرتے ہیں وائٹ ہاؤس والے اور دوسرے حکومتی ادارے کہ وہ انکلاسیفائڈ اور کلاسیفائڈ کو الگ رکھتے ہیں اور کلاسیفائڈ انفارمیشن کسی ایسے ای میل پہ نہیں بھیجتے جو ہیک ہو سکے. میرا خیال ہے جتنی بھی آپ کوشش کر لیں, جب آپ کا ای میل عام آدمی کو جائے گا بھائی ایک صحافی جو ہے وہ ایک سی آئی اے کے آفیسر کی طرح محتاط نہیں ہو سکتا اپنی ای میل کے بارے میں. جب ایک صحافی کو جائے گا جس کی جاب یعنی ایک انٹیلیجنس آفیشل کی یا سرکاری افسر کی جاب ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اپنی انفارمیشن کو محدود کرے, صحافی کی ہے کہ اس کو پھیلائے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن مل سکے.
بہت سارے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوپ ہولز ہیں جہاں سے ایکسس ہو جاتی ہے. ارمان بھائی کوئکلی اس کو سم اپ کیجیے گا, آپ کی اسٹوری ہم نے دیکھی ہے جو گزشتہ روز یہاں پہ پاور بریک ڈاؤن ہوا, پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, لوگوں نے اس کو تھوڑا ہیومرس اینگل سے بھی لیا کہ دیکھیں جب امریکہ کے اندر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو یہ پاور بریک ڈاؤن کی اب تک کیا اطلاعات آئی ہیں؟ کچھ لوگوں نے اس کو اس سے بھی ریلیٹ کیا ہے یہ جو سائبر سیکیورٹی کی ہم بات کر رہے ہیں
کہ اس کا مطلب نہیں تھا, یہ تو ایک ٹیکنیکل پرابلم تھی, ہیومرس اس لیے لیا کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ اتنا بڑا عذاب ہے جس سے جان چھوٹنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی. تو لوگوں کو اب تو وہاں بھی لوگ اس پہ ہنسنے لگے ہیں, جو موقع ملتا تو بےچارے خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ تو یہ چھوٹا سا معاملہ تھا اور اس لیے لیا, اس میں اگر کوئی خدا نہ خاصا جانی نقصان ہوتا یا بڑا حادثہ ہوتا تو اس کو کوئی بھی اس کو نان سیریسلی نہیں لیتا, چونکہ معمولی سی بات تھی, چھوٹا سا آؤٹیج ہوا اور ٹھیک ہو گیا, اس لیے اس کو انہوں نے مزاحیہ انداز میں لیا. مگر میں نہیں سمجھتا کہ بہت بڑی بات ہے اس میں امریکہ کی کوئی بہت بڑی ناکامی ہے یا کمزوری ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں.
بہت شکریہ انور اقبال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کے ہم ممنون ہیں. اور فیصل خان ایکسپرٹ سائبر سیکیورٹی, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات ہم کریں گے پاکستان کی سیاست پہ, کچھ ڈیولپمنٹ سے اس کا کوئک انالیسز لیں گے اپنے ایکسپرٹ سے ایک بریک کے بعد.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتا ہے, میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, PO Box number 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتا ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, PO Box number 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
پروگرام اندر نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر انجو میرا گیل. یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہے ہیں میڈیم 972 کلو ہرٹز پہ, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم پاکستان کی سیاست پہ بات کریں گے. لمبی تمہید میں نہیں جاؤں گا, دو تین میجر ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک تو پارلیمنٹ کے اندر جا چکی ہے, لیکن پارلیمنٹ کا جو اہم موضوع پہ ہونے والا اجلاس تھا وہ سیاست کی نظر ہوا. وہاں پہ جس طرح کی تنقید ہوئی اس پہ اس کے حق میں اور اس کی مخالفت میں دونوں طرح کی آراء آ رہی ہیں. پی ٹی آئی اپنے طور پہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو ایک بڑے قومی اور بین الاقوامی نوعیت کے مسئلے کے لیے اور خاص طور پہ اس وعدے کے بعد کہ کمیشن بن جائے گا تو ہم اسمبلی میں چلے گئے تھے, یہ ہماری مورل آبلیگیشن تھی, لیکن وہاں پہ اس سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. مسلم لیگ نواز کے جن رہنماؤں نے کرٹیسزم کیا ان کا نقطۂ نظر بھی آپ کے سامنے ہے, اور کچھ لوگ اس کو انڈورس بھی کرتے ہیں کہ جس پارلیمنٹ کو آپ نے اتنا رگیدہ ہو تو آپ کو پھر یہ ہیٹ کبھی آپ تک بھی پہنچنی تھی. یہ دونوں طرف کے نقطۂ نظر ہیں. anyway, کمیشن بننے کے بارے میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس نے باقاعدہ اس کمیشن کو تشکیل دے دیا ہے, اور اب اطلاعات ذرائع ابلاغ کی یہ آ رہی ہیں کہ اس کا پہلا اجلاس کل دوپہر کو ہوگا. چیف جسٹس ناصر الملک اس کے سربراہ ہوں گے, جبکہ کمیشن میں جسٹس امیر ہانی مسلم اور جسٹس اعجاز افضل کا نام شامل ہے. تو یہ کمیشن اس پہ کام کرے گا. یہ دو ڈیولپمنٹس ہوگی, اور تیسری کراچی اس کا ذیلی اس کا ضمنی الیکشن حلقہ NA 246. وہاں پہ جب ٹیمپریچر بہت ہائی ہے تو الطاف حسین صاحب نے متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ انہوں نے ویلکم کیا عمران خان کو کہ آپ آئیں, ضرور آئیں اسی حلقے میں, بے شک آپ خطاب کریں جلسے میں, لیکن وہاں پہ 90 کے قریب ان کے بقول جو وہاں پہ شہداء کی قبریں ہیں ان کا احترام کیا جائے. دوسری طرف سے اس کو اشور کیا گیا ہے تو کراچی کی یہ پالیٹکس، یہ حلقہ کتنا امپورٹنٹ ہے، نیشنل لیول پہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ ادروائز تو ایک خاص طور پہ صرف ایک ہی کانسٹیچوئنسی ہے. انالیسز لیں گے. ہما بکائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، بذات خود اینکر بھی ہیں، پروفیسر ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. زاہد ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ایڈیٹر ان چیف، پاکستان آبزرور، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ہما بکائی صاحبہ، پہلے اگر ہم کوئکلی کمیشن اور کمیشن کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر جو ایپیسوڈ آپ نے دیکھی اس پہ بات کرنا چاہیں تو.
دیکھیے، کمیشن تو یہ ہے کہ بہت سارے مبصرین کا خیال تھا کہ کمیشن کی تشکیل نہیں ہو سکتی تھی.
جی.
اب صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ کمیشن کی تشکیل ہوئی ہے بلکہ ہائی پروفائل تشکیل ہوئی ہے، کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا چیف جسٹس خود اس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور سب سے نقصان ایک ہے کہ وہ ٹائم باؤنڈ نہیں،
جی،
وہ سب اپنے رزلٹ دے گی. لیکن ایک اور جو پیرلل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو میرا خیال ہے کہ مشکل بعد میں آ کر کریٹ کر سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو فارمر چیف جسٹس ہیں افتخار چودھری صاحب، وہ فریق ہو گئے اس میں، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایک بار پھر اس قسم کے الزامات اٹھائے گئے جو کہ عمران خان صاحب نے اٹھائے تھے تو پھر وہ کمیشن کو ان کا جواب دیں گے. کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی اور عمران خان صاحب نے بھی بالکل واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ آر او کا الیکشن تھا اور پھر جوڈیشری کے تھرو جو ہے وہ دھاندلی کی گئی. تو جس چیز کا مجھے بڑا شدید خدشہ ہے وہ یہ کہ کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، اور کیا کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنے ہی ادارے کو کے خلاف کوئی ورڈکٹ دے گا، ایک انٹرا کانسٹیٹیوشنل کانفلکٹ جنم دے سکتا ہے، پھر جو بھی ریزلٹ آئیں گے وہ چیلنج ہو سکتے ہیں. یہ اس کی تشکیل تو ہو گئی ہے اور یہ اہم پیش رفت ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ پاکستان میں آئندہ آنے والے الیکشن میں دھاندلی کرنے کے لیے ڈیٹرنٹ ثابت ہوں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ ان آگے ڈھائی سالوں میں کچھ نہیں ہونے والا.
جی،
جو آپ نے فرمایا ہے کہ عمران خان صاحب مورل انٹرسٹ میں اور لارجر کنٹری کے انٹرسٹ میں پارلیمنٹ میں واپس آ گئے، وہ پارلیمنٹ اس لیے واپس آئے کہ ان کی پولیٹیکل سروائیول اب اس سے جڑی ہوئی ہے. وہ پہلے خیبر پختونخوا واپس گئے، انہوں نے دھرنا بھی واپس کیا، انہوں نے لاہور کی پروٹیسٹ بھی واپس کی. اس وقت ان کی اللہ معاف کرے خیبر کا انسیڈنٹ بہت سینٹ ہو گیا تھا، خیبر پختونخوا انہوں نے سینٹ کے الیکشن بھی بیچ میں لڑے، اور پھر اسی اسپیکر کے لیے جن کے لیے انہوں نے اتنا شور کیا تھا اسی اسپیکر کی اسمبلی میں وہ چلے گئے واپس. میرا خیال ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا تشکیل ہونا اور ان کا یہ کہنا کہ وہ اس وعدے پر گئے، یہ فیس سیونگ تھی، جو اچھی بات ہے حکومت کے وقت نے انہیں دی ہے. لیکن کل جب نواز شریف صاحب بات کرنے شروع کھڑے ہوئے پارلیمنٹ سے، تو انہوں نے ایک لائن بھی پی ٹی آئی کی واپسی کے حوالے سے آن دا فلور آف دا ہاؤس نہیں کی.
صحیح.
اس بات کا احساس ہے کہ تھنگز آر سٹیبل یا صورتحال کو کنٹرول میں رکھا جا رہا ہے، لیکن مخاطمت ختم نہیں ہے. میں آپ کو گزارش کرنا چاہوں گی کیونکہ مجھے جانا ہے، میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے نا اس کی سروائیول پالیٹکس آف پروووکیشن ہے.
صحیح.
کیونکہ اب جب وہ پی ایم ایل این سے پروووکیشن میں سے نکلی ہے، اس زمانے میں وہ راضی نامے کر رہی تھی ایم کیو ایم کے ساتھ، اور اب وہی پی ٹی آئی ہمیں پرووکر سے نظر آتی ہے ایم پی ایم کے حوالے سے. آج ہمیں کراچی کا خوف یاد آ رہا ہے اور وہ کراچی کے کونے کونے میں جانا چاہتے ہیں اور وہاں بنی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. 2013 میں کراچی کے لوگ کس چیز کے کہہ رہے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں، ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. لاہور کی طرف پی ٹی آئی کرتی تھی، وہاں تو وہ پروٹیسٹ کرتی تھی، لیکن کراچی کے ووٹر کو تو پی ٹی آئی اون بھی نہیں کرتی.
صحیح.
تو دیز آر نیو ڈیولپمنٹ، اور یہ شاید دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج اور وہ سڈن پی ٹی آئی کو کراچی کے ووٹ بینک کا خیال کیسے آ گیا، اور وہ کیا کنسالیڈیٹ کرنے جا رہی ہے، کن بساکھیوں پہ چل کر
اپنے کراچی کا ایشو اس پہ بھی بات کر لی اور باقی پہ بھی، اور آپ کو نکلنا ہے. آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. زاہد ملک صاحب آپ کا بھی خیر مقدم. آپ اگر ہم کیٹیگوری کے لیے پہلے ہم جائیں الیکشن کمیشن کے قیام پہ اور پارلیمنٹ کے اندر جو پچھلے 2 دنوں میں ہوا اس پہ آپ کا پہلے کوئی انالیسز، پھر ہم آپ سے کراچی پہ آپ کا انالیسز لیں گے.
پارلیمنٹ میں یمن کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے حوالے سے؟
چونکہ یہ بالکل یمن کے ایشو پہ ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر چکے ہیں، یہ ہم پالیٹکس پہ بات کریں گے. اس وقت جو مبینہ جو دھاندلیاں تھیں الیکشن اس پہ جوڈیشل کمیشن باقاعدہ قائم کر دیا گیا ہے، میڈیا رپورٹ یہی کر رہا ہے. کتنی بڑی پیش رفت ہے، کیا توقعات رکھی جائیں؟ اور جیسے ہما بکائی صاحب نے کہا کہ فارمر چیف جسٹس اگر اس کے فریق بنتے ہیں تو اس کی کیا کہنا چاہیے کہ کریڈیبلٹی پہ کیا کوئی سوال لگ سکتا ہے؟ یہ اس کا فیصلہ چیلنج ہونے کے لیے پہلے سے کوئی جواز آ گیا ہے؟
میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹریبیونل بنا ہے یہ بہت بڑی پیش رفت ہے اور معاملات کو सुधारने में काफी उम्मीदों मामन साबित होगा
जी जी।
और मैं समझता हूँ ये जो वापस पीटीआई के लोग आ गए थे पार्लियामेंट के अंदर, उसको जो बरसर इकतदार जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसको चाहिए था कि खुश आमदीद कहते, क्योंकि ये एक जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने में उम्मीदों मामन साबित हो सकता है
सही।
और ये वैसे भी जो दूरंदेशी होती है, तदब्बर है, हिकमत है, और हुकूमत जहाँ भी होती है या रूलिंग पार्टी होती है वो मामला को सुधारती है, बिगाड़ती नहीं। मेरे नज़दीक कल जो वज़ीर दफा साहब ने जो कलमात कहे और जिस अंदाज से कहे, जो उनका लबो लहजा था जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते थे, ये एक मुनासिब नहीं था। गोर ने उसके जवाब पेश किया, उजर पेश किया कि इमरान खान साहब कंटेनर में 120 दिन जो कुछ कहते रहे उसका जवाब दिया है। लेकिन अब मैं समझता हूँ बहुत सारे जैसे कहते हैं पानी पुनों के नीचे से गुजर चुका है, पाकिस्तान के अंदर एक मेच्योरिटी आ रही है, एक बलूगत आ रही है, लोगों में एहसास हो रहा है कि हमें इस तरह के मामला को लेकर नहीं चलना चाहिए और पाकिस्तान के वसी तर मफाद की खातर मामला को खुश इसलूबी से निभाना चाहिए। अब जो कमीशन की जो बात है जो आपने फरमाया, अब इसके हवाले से एक मुसीबत यह है कि फिर भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह का फैसला होता है या इकदाम होता है, उस पर एक मुख्तलिफ तरह के आरा सामने आना शुरू हो जाती है।
सही।
मुझे बड़ा तजब हुआ कि आज किसी साहब ने कहा कि जवेद हाशमी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को उम्मीद है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं जो कि इस बेंच की क्यादत करेंगे, सरबराही करेंगे, वो उनके हक में फैसला दे देंगे, यानी इमरान खान का जो मौकफ है उसकी तायद करेंगे। इस तरह का ये जो
गैर जिम्मेदार और फिर इसमें तवक्कु, तो जब भी कोई किसी दरवाजा खटखटाएगा अदालत का तो वो यकीनन इस उम्मीद के साथ ही जाएगा ना कि उसके हक में फैसला आएगा। और ये कोई ऐसी
अभी आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि उसको अपना जो मौकफ है उसका उसकी पुख्तगी का यकीन होता है तभी वो जाता है। और लेकिन ये कि मैं इमराज ये कि मैं ये अच्छा एक अमल हुआ है और अच्छी बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इस बात का इरादा किया है और उनके जो सरकारी तर्जुमान हैं उन्होंने भी कहा है कि इस कमीशन का जो फैसला है उसको हम कबूल करेंगे।
अच्छा, अब जाहिद भाई साहब हमारे पास 3 मिनट हैं, हम बात करेंगे कराची की सूरत हाल पे। टेम्परेचर बहुत हाई था, अल्ताफ हुसैन साहब ने वेलकम किया कि इमरान खान साहब आए, हल्का 246 के अंदर 46 के अंदर, और बेशक वहाँ पे जो मैदान है जो एक कंट्रोवर्शियल बना था जना ग्राउंड, वहाँ पे जलसा भी करें, लेकिन यादगार के जो उनके बकौल शहदा हैं उनके तकद्दस का भी ख्याल रखा जाए और इसको दूसरी जानिब से कमिट भी किया गया है। आपके ख्याल में पीटीआई वर्सेज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अगरचे बड़े गर्म सर्द मौके आ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए, सियासत के लिए, कराची की सियासत के लिए और फिर इसे एक सीट के मुल्की सियासत के इम्पैक्ट के लिए आपने इसको कैसे स्कैन किया है, कैसे देखा है आपने?
देखिए, एक बात जो इमरान खान साहब नारा लगाते हैं कि भाई हम तब्दीली के लिए आए हैं और कराची के लोगों को बकौल उनके जो कि यर्गमाल बने हुए थे उससे निजात दिलाना चाहते हैं या खौफ की जो फजा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, इस नारे के अंदर एक बड़ी ताकत है, बहुत जान है जिन्हें देखने में नारे के लिहाज से। एक सीट पीटीआई जीत जाए या हार जाए उससे कोई नुमाया फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कराची की फिजा के अंदर तब्दीली इलेक्शन से पहले से ही महसूस होना शुरू हो गई है। इस लिहाज से कई एक जो ऐसे पिछले चंद हफ्तों के अंदर वाकयात हुए, 9/0 के ऊपर जो एक ऑपरेशन हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर फांसियों का सिलसिला शुरू हुआ, पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हुआ जिसे हम कानून की हुक्मरानी कहते हैं, उस तरफ कौम कह लें, मुल्क कह लें, मुआशरा कह लें, उस तरफ चल पड़ा है। तो ये जो मजमूई फजा है मैं समझता हूँ उसका एडवांटेज जो है जरूर पीटीआई को होगा। पीटीआई ने ये जो एक हिम्मत की है 9/0 जाने के लिए और वो जो ग्राउंड है और शहदा का जो वहाँ जाने के लिए, ये एक बड़ी हिम्मत की बात है, लेकिन चूंकि फजा के अंदर
लेकिन ऑब्लिगेशन भी होगी ना कि उसको रिस्टोर रखना होगा पीस को, और इसके लिए जरूरी होगा कि जो जाब्ता अखलाक बजाते खुद दोनों पार्टियों ने असूली तौर पे जिस पे इत्तेफाक किया है और ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन का मौजूद है उसका पास भी रखा जाए, बहुत ज्यादा फायरी और बहुत ज्यादा अग्रेसिव लैंग्वेज ना हो, ताकि
मेरा मशवरा ये होगा, मेरा जाती मशवरा ये होगा। देखा अभी मेहमान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ कुछ बदनज़मी पैदा हो गई, सहाफियों को अंदर नहीं आने दिया गया, थोड़ा सा लोग तैश में आ गए, वो खलल पैदा हो गया, तौतल पैदा हो गया। मेरा मशवरा यह है कि जो कराची के हालात हैं वो एम के एम हर लिहाज से जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए आमादा है, جیسے آپ نے فرمایا الطاف بھائی صاحب نے ان کو ویلکم کیا ہے اور ظاہر ہے پی ٹی آئی بھی ان سب چیزوں کو مضبوطی خاطر رکھے گی, لیکن کوئی ایسا تیسرا فریق ہو سکتا ہے, تیسرے فریق سے میری مراد پاکستانی بھی ہو سکتا ہے, غیر ملکی بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں پاکستان کے اندر جمہوری عمل کی جڑیں گہری ہوتی جا رہی ہیں اور پاکستان مصائب اور مسائل سے نکلنے کی طرف چل پڑا ہے, رشید مجموعی جسے میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ پاکستان ایک نئی کروٹ لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے.
بہت شکریہ زید ملک صاحب, آپ نے ایک آپٹیمزم شو کیا ہے ہر دو حوالوں سے اور اس سے پہلے ایک کرٹیسزم بھی آیا ہما بکائی صاحبہ کی جانب سے, تو ایک بڑا بیلنس اور دونوں طرح کا پوائنٹ آف ویو ہم نے اپنے لسنرز کے سامنے رکھ دیا پاکستان کی کرنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پہ. جناب زید ملک صاحب ایڈیٹر ان چیف ڈیلی آبزرور, آپ کے ہم مشکور ہیں. سینئر صحافی تجزیہ کار ہما بکائی صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گیل اور ان کے ساتھ موجود ہیں اسفر امام, جبکہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو انجینئر ہیں مارٹن کرشس اور جیکسن پریٹس. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی.